پچھلی دفعہ میں نے یہ عرض کیا تھا مصنف کتنا محتاط کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی تحریر میں کچھ نہ کچھ ایسے شواہد چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ پکڑا جاتا ہے, اور اگر آپ ان کلوز کا پیچھا کریں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ مصنف کون ہے, اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کس چیز سے تعلق تھا, کون سے علاقے میں رہتا ہوگا. تو اسی چیز کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور جس کا موضوع تو ظاہر ہے کہ وہی ہے کہ صحت کتب مقدسہ ہی, لیکن ہم تھوڑے سے کلو اشارہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے. مثلا اعمال کی کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ شروع میں کہ کس طرح سے سیدنا مسیح نے جب تبلیغی کام شروع کیا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ کام کس طرح سے جاری و ساری رہا. یعنی ہوتا عام طور پر یہ ہے کہ کسی لیڈر کے مر جانے کے بعد وہ تحریک بھی ختم ہو جایا کرتی ہے, اور خاص طور پر اس وقت جب اس تحریک کا نام ہی اس لیڈر کے نام پر ہو. لیکن یہاں پر لیڈر کے انتقال کے باوجود بھی وہ تحریک چلتی رہی, جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ لیڈر کسی نہ کسی طرح سے زندہ ہے اور وہ اس کی مدد کر رہا ہے. تو لہذا شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ان کاموں کا شروع ہے جو میں نے بتایا تھا کہ مسیح نے کس طرح سے کام شروع کیا, اور اس شروع سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو مسیحی حضرات جس طرح سے اس کاروبار کو چلاتے رہے اس کا تمام تذکرہ ہے. جب ہم 16 باب میں پہنچتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب ایک صورت حال دکھائی دیتی ہے, اور یہ تقریباً یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں دکھائی دیتی ہے. 16 باب میں میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں. پہلی آیت میں پھر وہ دربے اور لستا میں بھی پہنچا, یہ وہ سے مراد حضرت پولس ہے. دوسری آیت وہ لستا اور اکونیم کے بھائیوں میں ایک نام تھا, وہاں تیموتیوس. پھر تیسری آیت پولس نے چاہا. پھر اس کے بعد چوتھی آیت وہ جن جن شہروں میں سے گزرتے تھے. پھر چھٹی آیت اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقوں سے گزرے. ساتویں آیت اور انہوں نے موسیا کے قریب پہنچ کر بتونیا میں جانے کی کوشش کی مگر یسوع کی روح نے انہیں جانے نہ دیا. آٹھویں آیت بس وہ موسیا سے گزر کر ترواس میں آئے. نویں آیت اور پولس نے رات کو رویا میں دیکھا. دسویں آیت اس کے رویا دیکھتے ہی ہم نے فوراً مقدونیا کا جانے کا ارادہ کیا. لسانیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے لیے پروناؤنس یا اسماء ضمیر بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں, کہ اس سے پہلے جب بھی حضرت پولس کا تذکرہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھیوں کا ذکر ہوتا ہے تو صیغہ غائب میں ہے کہ وہ وہاں گیا یا وہ وہاں گئے, انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا. لیکن یہاں فوراً اس آیت کے بعد یہ ہم ایک دم شروع ہو گیا ہے. ہم نے فوراً میں کہ دنیا جانے کا ارادہ کیا. 11 آیت پس ترواس سے جہاز پر روانہ ہو کر ہم سیدھے سمترا میں اور دوسرے دن نیاپلس میں آئے, اور اس طرح سے یہ ہم چلتا چلا جاتا ہے. 16 آیت جب ہم دعا کرنے کی جگہ جا رہے تھے, یہ سارے ہم ہی ہم چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم 20 باب میں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ چل رہا ہے, اور پولس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی, اور دوسری آیت وہ انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا. تیسری آیت 3 رہ کر سوریا کی طرف جہاز پر روانہ ہوا, اور تیسری آیت کے شروع میں تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی, پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ ہو کر واپس جائے وغیرہ وغیرہ دوسرے لوگوں کا ہے. چوتھی آیت میں اور پرس کا بیٹا سوپسترس جو دریا کا تھا اور تھسلنیکیوں میں سے استرخس اور اسکندس اور گیوس جو دربے کا تھا اور تیموتھیوس اور آسیا کا تخیکس اور ترفیموس آسیا تک اس کے ساتھ رہے. یہ آگے جا کر ترواس میں ہماری راہ دیکھتے رہے, اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز میں آئے. کچھ عرصہ یہ ہم چلتے چلتے پھر اس کے بعد وہ ہو جاتا ہے جب ہم 28 باب میں پہنچتے ہیں. 27 باب کے آخر میں یہ ہے کہ اور جب 14 رات ہوئی اور ہم بحر ادریا میں سے ٹکراتے پھرتے تھے,
یہ ابھی یہاں چل رہا ہے، لیکن اگر آپ 26 باب کے آخر میں جائیں تو تب بادشاہ اور حاکم اور برنیکی اور اس کے ہم نشین کھڑے ہو کر الگ جا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ آدمی ایسا تو کچھ نہیں کرتا جو قتل یا قید کے لائق ہو۔ اگریپا نے فیستس سے کہا کہ اگر یہ آدمی قیصر کے ہاں اپیل نہ کرتا تو چھوٹ سکتا تھا۔ اور 27 باب کی شروع ہوتا ہے، جب جہاز پر اطالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو ہم پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ مقامات پر یہ صیغہ غائب ہے اور کچھ مقامات پر یہ صیغہ متکلم ہے، اور وہ بھی جمع کا ہم؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سر کھپایا ہے، اور تقریباً تمام اس بات پر متفق ہیں کہ وہ حوالے جن میں یہ ہم کا صیغہ آ رہا ہے وہاں پر حضرت لوکا جو کہ اس کے مصنف ہیں وہ حضرت پولس کے ساتھ تھے، اور وہ اپنی ایک ڈائری رکھتے تھے جیسے ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تمام کیس ہسٹری لکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ اس ڈائری سے نقل کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے اور ہم نے یہ دیکھا اور ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا۔ لیکن جہاں پر وہ خود نہیں گئے یا خود ساتھ نہیں تھے، وہاں کسی اور سے کوئی بات سنی، تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ فلان جگہ گئے، انہوں نے یہ کیا، یہ ہوا، وہ ہوا، اور بات بڑی معقول دکھائی دیتی ہے۔ میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ اگر حضرت لوکا یہ کام کر سکتے تھے کہ جہاں یہ آپ کے دیکھ رہے ہیں کتاب ایک باب میں ہے، پھر اس کے بعد ایک بیچ میں چھوڑ کے پھر ایک اور باب میں ہے، اور آخر کے دو ابواب میں، یعنی 13 میں، 17 میں، 20 میں، اور 27 اور 28 میں ہم کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، وہاں اور ابواب میں کیوں وہ ہم انہوں نے استعمال نہیں کیا؟ بہت ہی آسان سی بات تھی کہ اگر وہ اپنی کہانی کو معتبر بنانا چاہتے تو شروع سے یہ کہتے کہ ہم فلاں جگہ گئے، ہم نے یہ کیا، اور اس میں فلاں فلاں شامل تھے، ہم لوگ وہاں پر پہنچے، فلاں جگہ ہماری فلاں سے ملاقات ہوئی۔ لیکن نہیں، دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ جو انہوں نے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان کو وہ اسی طرح سے بیان کریں کہ ہم وہاں پہ موجود تھے، اور جو واقعات ان کے سامنے نہیں ہوئے تھے اس کے لیے انہوں نے ہم کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ وہ کا صیغہ استعمال کیا، کیونکہ کسی اور راوی سے وہ بات سن کے تحریر کر رہے تھے، اگرچہ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہوگی کہ جو واقعات وہ نقل کر رہے ہیں وہ صحیح ہوں۔ لیکن چونکہ دیانتداری یہ کہتی تھی کہ آپ یہ نہیں کہیں کہ صاحب میں نے یہ کام دیکھا ہے، میرے سامنے یہ ہوا ہے، اور اگرچہ وہ بہت بڑے واقعات تھے، معجزات تک کا بھی ذکر ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے سامنے یہ ہوا۔ اور یونانی زبان میں تو اتنا مشکل تھا بھی نہیں، صرف یہی کہ ہم کو وہ کرنا ہے یا وہ کو ہم کرنا ہے، اتنی سی بات تھی نا، اور وہ صرف آپ ورب کی صورت میں کرتے ہیں، آپ اس کی شکل تھوڑی سی بدل کے، مثلا ایلتھیس وہ پہنچے اور ایلتھومینیس ہم پہنچے، آپ کو بیچ میں ایک چھوٹا سا اومیکران اور میکران یہی تو لگانا ہے، میو لگانا ہے، اور کیا کرنا ہے، وہ لگا دیجئے اور ساری عبارت بن جائے گی۔ لیکن مصنف نے یہ قطن برداشت نہیں کیا کہ اتنا ذرا سا بھی اضافہ کر دیں، اس ورب کی شکل بدل دیں، کیونکہ ورب کی شکل بدلنے سے جو تاثر ملتا تھا وہ تاریخی طور پر غلط ہوتا، کیونکہ حضرت لوکا ان واقعات میں شامل نہیں تھے، ان کے عینی شاہد نہیں تھے، اس لیے انہوں نے وہاں ورب کی شکل بھی نہیں بدلی۔ تو جو شخص اتنا محتاط ہو کہ ورب کی شکل نہ بدلے، فعل کو اسی حالت میں رہنے دے، ذرا سا نہ بدلے جس سے یہ تاثر ملتا ہو، اگرچہ بات اور معتبر ہو جاتی، لیکن وہ یہ نہیں کرنا چاہتے، تو کیا آپ ان سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ حقائق کو بیان کرنے میں دیانتداری سے کام نہیں لیں گے؟ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو جو کیا سو کیا، ترجمہ کرنے والے تو یہ حرکت کر سکتے تھے نا، سب کو ہم کر دیتے، اور خاص طور پر اردو میں تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں کہ صاحب وہ پہنچے اور ہم پہنچے، صرف وہ کو ہم ہی کرنا ہے نا، آپ کر دیجئے، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا، شروع سے ہم ہم ہوتے، ہم وہاں پہ گئے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور ہم نے وہ کیا، آپ سب کچھ کیا، بھائی پولوس اپنے حدود میں بھی تو کہہ رہے نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ لکھ رہا ہوں, میں وہ, تو کسی کو کوئی اعتراض ہوتا ہے؟ اگر وہ بھی کہہ دیتے کہ اب ہمارے سامنے یہ ہوا, لیکن نہیں. مترجمین نے بھی دیکھا کہ اگرچہ وہ سے ہم ایک دم آتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے, کہ اگر آدمی غور سے پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ اس میں ضمیر کیوں بدل گیا ہے, کیا تکلیف کیا ہے, اور کوئی وضاحت وہاں موجود نہیں. لیکن مترجمین نے بھی یہ احتیاط برتی کہ جو کچھ اصل زبان میں تھا اسی کا ترجمہ اسی طرح سے کیا جائے, چاہے لاکھ اعتراضات کیوں نہ ہو, چاہے کہنے والے یہ کہتے رہیں کہ صاحب ضمیر بدل گئی ہے, لیکن ان کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ضمیر بھی بدل دیں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیانتداری کا تقاضا یہی ہے کہ جو متن کہہ رہا ہے آپ وہی کچھ کہیے, آپ اس متن سے وہ مت کہلوائیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. یہ وہ مختصر سی بات تھی جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ اس احتیاط کو سامنے رکھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کیوں اتنا محتاط ہے. اگر وہ اس کو صرف یہی سمجھتے کہ میں واقعات بیان کر رہا ہوں تو کوئی ایسی زیادہ پریشانی کی بات نہیں تھی, انہیں معلوم تھا کہ اگر مجھے یہ بات پولس نے بتائی ہے کہ میں فلان جگہ گیا, یہ ساتھ ہوا, یہ ہوا, تو اگر میں بھی کہوں کہ صاحب ہم وہاں پہ پہنچے تو یہ ہوا, تو پولس تو جھوٹ نہیں بول رہے, ان کی عقیدت تو تھی حضرت لوقا کی, تو کہہ سکتے تھے. لیکن وہ ایک ڈاکٹر ہے, یہ مت بھول لیے کہ ڈاکٹر جب لکھتا ہے اور پوری کیس ہسٹری لکھتا ہے تو وہ اس میں نہ کوئی چیز غائب کرتا ہے نہ کسی چیز کا اضافہ کرتا ہے, اس کے نزدیک ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. ہمارا چھوٹا بچہ ہمیشہ سے بیمار رہتا تھا اور بہت ہی چھوٹا تھا, تو میری بیوی نے فون کیا آفس میں اور یہ کہا کہ آپ فوراً آ جائیے, بچہ جو ہے اسپتال میں داخل ہے. میں نے کہا کون سے اسپتال میں؟ کہنے لگی جناح میں, بچوں کے وارڈ میں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی مجھے معلوم نہیں کیا ہوا لیکن آپ آ جائیں. خیر میں نے چھٹی لی, میں وہاں پہنچا تو معلومات آپ حضرت جو ہیں وہ وہاں ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ تو وہاں نہیں جا سکتے, ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے, تو ہم آپ کی بیگم سے پوچھ رہے ہیں کہ صاحب آپ پوری بات بتائیے. وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ انجیکشن لگوایا تھا, اس کا کوئی ریئیکشن ہوا ہے, لیکن کون سا انجیکشن تھا یہ وہ بتا کے نہیں دے رہی. وہ کہہ رہی ہیں مجھے تو معلوم نہیں, ڈاکٹر نے لگایا تھا, پرچہ بھی نہیں ہے. تو آپ کچھ کیس ہسٹری لکھ کے دے سکتے ہیں؟ یا بھائی کاغذ تو میرے پاس نہیں ہے, پین ہے, آپ کاغذ دے دیجئے. میں نے ان کو کیس ہسٹری لکھ کے دے دی, تو وہ لیڈی ڈاکٹر بہت خوش ہوئی. کہلیں گے صاحب کاش اس طرح سے لوگ ہماری مدد کرتے. آپ نے صرف یہی نہیں لکھا کہ صاحب بچے کو آپ کیا دیتے رہے, آپ نے تو اس وقت سے لکھنا شروع کرتے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پڑا اس وقت ماں نے کیا کھایا, کون سی دوا استعمال کی, کتنے عرصے کے لیے استعمال کی, بچے کو کون سا دودھ دیا اور کس طرح سے بنا کے دیا, پانی کتنا ہوتا تھا, دودھ کتنا ہوتا تھا. آپ نے تو سارے ان کے ماڈل واڈل سارے اور جو دوائیں وہ اور استعمال ہوتی رہیں آپ نے ساری ہی لکھ دی. کاش ایسے ہماری کوئی مدد کرتا, کیونکہ اب ہم فوراً پکڑ سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ اصل میں ڈاکٹر صاحبان جو لکھتے ہیں وہ اپنا لکھا خود ہی پڑھتے ہیں, دوسرا کوئی پڑھ نہیں سکتا, یا پھر میں پڑھ لیتا ہوں تھوڑا بہت, اس لیے مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا دیتے رہے ہیں. اور چونکہ دوا دینے والا میں ہی ہوں گھر میں, تو مجھے یہ معلوم تھا کہ میں کیا دے رہا ہوں اور کتنے وقت دے رہا ہوں اور کتنی دے رہا ہوں. تو وہ کہہ لیں کہ صاحب اس قسم کی کیس ہسٹری سے جو ہمیں مدد ملتی ہے, اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ کیا ہے, اس کو پوسٹ ویکسنل انکیفلائٹس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کیجیے جو کچھ کرنا ہے. انہوں نے کیا, خدا کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن اگر وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا تو کوئی امکانات نہیں تھے, اور بچے کے انتقال کر جانے کے بھی پورے پورے امکانات تھے, اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر بالکل معذور ہو جاتا. ان کے لیے یہ بات بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ صاحب آپ نے جو دوا دی تو کتنی دفعہ دی اور کب کب دی, اور دودھ دیا تو کیسے دیا. ڈاکٹر کے نزدیک یہ چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں, اور جب وہ خود لکھے گا تو وہ یہ نہیں اس میں لکھے گا کہ صاحب اس کو یہ دیا گیا, یہ دیا گیا, یہ دیا گیا, یہ نہیں لکھے گا. وہ یہ کہے گا کہ صاحب کیس ہسٹری کے تحت جو اس کے والد نے سپلائی کی ہے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اب میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں. تو بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے کہ پہلے وہ، اس نے یہ کہا، اب میں یہ کہتا ہوں. یا اگر بورڈ ہے ڈاکٹروں کا تو ہم یہ کہتے ہیں، ہماری تجویز یہ ہے. اور یہ چونکہ ایک ڈاکٹر ہے تو لہذا ڈاکٹر کی حیثیت سے وہ کیس ہسٹری تیار کر رہا ہے مسیحیت کی. یہ مسیحیت ایک پیشنٹ ہے جو اس کے سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل بستر مارک پہ لیٹا ہوا ہے، یہ مر جائے گا. تو وہ کیس ہسٹری پوری لکھ رہا ہے کہ فلاں نے یہ بیان کیا، فلاں نے یہ واقعات بیان کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اب میں جو سامنے تھا میرے سامنے یہ کچھ ہوا. اور آخر میں اب ہم جب پوچھتے ہیں کہ قبلہ آپ بتائیے تو صحیح، آپ نے اس مریض کے بارے میں کہا کیا، اس کی حالت صحیح ہے، یہ دم توڑ دے گا، کتنے دنوں کا مہمان ہے، تو آپ کو فوراً معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں وہ بتایا گیا ہے کہ صاحب صرف ڈائگنوسس نہیں ہے بلکہ پریڈکشن ہے کہ یہ مریض کتنے دن چلے گا. بالکل آخر میں حضرت پولس کہتے ہیں کہ اور وہ، یعنی حضرت پولس، پورے 2 برس اپنے کرائے کے گھر میں رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں سکھاتا رہا. فل سٹاپ اور کتاب ختم. مفسرین بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی کتاب ختم کرنے کا طریقہ ہے؟ لیکن یہ بالکل ایک ڈاکٹر کا طریقہ ہے کہ صاحب مریض بالکل بخیر و عافیت ہے، چل پھر رہا ہے، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بولتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، سارے کام بخیر و، لہذا اس کا مطلب یہی ہے کہ اب اس پہ یہ جو بھی پہلے حملے ہوئے ہیں وہ ریلیپس ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، مریض بالکل ٹھیک ٹھاک ہی رہے گا. یا ایک ڈاکٹر کے ایسے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مریض آپ نے میرے سامنے پیش کیا تھا، جس کی کیس ہسٹری میں نے تیار کی ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ شخص جیل میں رہ کے بیٹھا ہوا بلا روک ٹوک مسیح کی منادی کر رہا ہے اور وہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو اگر جو لوگ جیل سے باہر ہیں وہ کیوں نہیں یہ کام کر رہے ہوں گے؟ لہذا اس تحریک کے ختم ہونے کے امکانات دکھائی نہیں دیتے. تو یہ ابرپٹ اینڈنگ نہیں ہے کہ صاحب بالکل، کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب جہاں تک آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہوگا وہ کاغذات غائب ہو گئے، کچھ نے کہا معلوم نہیں آگے لکھنا چاہتے ہوں گے لیکن پھر چھوڑ دیا کہ چلو کچھ اور کریں کام، مریض وریض آ گئے. لیکن نہیں، یہ کیس ہسٹری مکمل ہے شروع سے، کہ میں ان باتوں سے شروع کر رہا ہوں جو مسیح نے کرنا شروع کی تھی، اور آخر میں مسیح کا تو نام اتنا ہے کہ وہ مسیح کی تبلیغ کرتے رہے. لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام بھی اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ سعادت بھی مسیح ہی عطا فرما رہے ہیں کہ وہ یہ تبلیغ کر سکیں، ورنہ وہ یہ کام بھی نہیں کر پاتے. تو جس مریض کو ایک مردہ کی شکل میں پیش کیا گیا تھا کہ پہلے کہ صاحب یہ چونکہ اس کا بانی مر گیا ہے تو یہ تحریک مر جائے گی، اب اس کے پنپنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، یہ ڈاکٹر اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور سارے حالات لکھتا چلا جا رہا ہے، وہ تمام زیر و بم بھی ہیں کہ صاحب یہ حالات بھی ہوئے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، فساد بھی ہوئے، غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن آخر میں یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مریض بخیر و عافیت ہے اور اپنا کام ٹھیک ٹھاک کر رہا ہے. لیکن میری پریشانی یہ ہے کہ صاحب اس میں تو بہت کم بتایا گیا ہے کہ اس شخص نے جس کا نام پولس تھا اور جس کے بارے میں آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اس نے کہا کیا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ منادی کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، لیکن وہ پیغام ہے کیا؟ مجھے کہاں سے معلوم ہو؟ آپ نے تو نہیں بتایا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ چونکہ حضرت لوقا حضرت پولس کے ساتھ تھے اور جیل میں بھی رہے، ان کے وہ ڈاکٹر تھے جو آپ ان کو دیکھا کرتے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ پولس بیٹھے خطوط لکھا کرتے ہیں اور ان خطوط میں وہ اپنا فلسفہ بیان کرتے ہیں. تو اس کے فوراً بعد آپ کو وہ فوراً پولس کے خطوط مل جاتے ہیں، آپ حیران ہوتے ہیں کہ خطوط تو پہلے کے تھے جب وہ زندہ و تابندہ ہٹے کٹے پھر رہے تھے، اب تو جیل میں ہیں، یہ کیوں خط بعد میں آ گئے؟ یہ ترتیب الٹی کس نے کر دی؟ ترتیب الٹی نہیں ہے، ترتیب بالکل سیدھی ہے. اب آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ وہ کیا تعلیم دے رہے تھے تو آپ آگے آئیے، رومیوں کا خط پڑھیے، گلتیوں پڑھیے، کرنتھیوں پڑھیے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا وہ کیا تعلیم دے رہے تھے، اور دیکھتے چلے جائیے. لیکن اس کے بعد ایک غلط فہمی اور بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ صاحب یہ تو ایک آدمی ہے نا، یہ ایک آدمی کا ورژن ہے کہ ایسا ایسا ہوا اور مسیح کی تعلیم یہ ہے، اور ایک آدمی کے غلط ہونے کے تو امکانات ہو سکتے ہیں. اس بات کے تو امکانات ہیں کہ صاحب اور لوگوں کی رائے ان سے مختلف ہو. اناجیل کے بارے میں تو چلیے ہم نے مان لیا کہ چار گواہ آپ نے پیش کر دیے، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، اور چاروں کی متفقہ گواہی ایک ہی ہے. اور یہاں پر ایک ہی پولس صاحب چلے آ رہے ہیں اور کسی کی آپ بات ہی نہیں کر رہے، تو ہمیں کیسے معلوم ہو کہ یہ بات صحیح ہے، اس کی کوئی تصدیق چاہیے؟ تو فوراً ہی جہاں پولس کے خطوط ختم ہوتے ہیں، پطرس کے خطوط، یوحنا کے خطوط، یہودا، یعقوب، کہ اوروں کی گواہی بھی یہی ہے، مشترکہ گواہی یہ ہے، تاکہ وہ ذہن میں غلط فہمی نہ رہے کہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں، اگرچہ مختلف حالات میں بات کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن بات سارے ایک کیے چلے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی انسان کا ذہن ہے، ایک سوال پھر بھی اٹھتا ہے کہ چلیے صاحب یہ جب تک زندہ تھے اس وقت تک یہ یہی کہتے رہے، یہ کام چلتا رہا، یہ ہم نے مان لیا کہ یہ چلتا رہے گا، لیکن کب تک؟ کیا قیامت تک چلے گا؟ اس کا بھی کوئی بھروسہ ہے؟ اور اس کے بعد انجام کیا ہوگا؟ تو آپ آخری کتاب مکاشفہ ملاحظہ فرمائیے کہ آخر میں کیا ہوگا. تو یعنی کوئی بات چھوڑی نہیں گئی، ترتیب اتنی معقول ہے کہ اناجیل میں یہ ہے کہ مسیح نے جب زندہ تھے کیا کیا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا. اعمال میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، لیکن آپ غائبانہ طور پر کس طرح سے اس پوری قوم کی ہدایت فرماتے رہے اور ان کو راہ راست پر لگائے رکھا. اس کے بعد آپ متفقہ شہادت دیتے ہیں کہ چاروں طرف سے ایک ہی گواہی مل رہی ہے، اور آخری کتاب میں ہمیں یہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور جو مخالفین تھے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. کیونکہ بات ہے کہ اگر آخر میں دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہو جائے تو پھر تو ان لوگوں نے جھک ماری، جتنی مصیبتیں برداشت کی اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. پھر تو یہی تھا کہ جھوٹ بولے چلے جاتے اور آرام سے کھائے چلے جاتے، پھر یہ کیوں ان عذابوں میں پڑے؟ تو آخر میں آ کے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اس دنیا میں تمام اعمال کے نتائج مرتب نہیں ہو جایا کرتے، کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے نتائج بہت دیر سے مرتب ہوتے ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جن کے نتائج مرنے کے بعد مرتب ہوتے ہیں. تو وہ جو بعد میں ہیں ان کا ذکر آخری کتاب میں ہے. اب سوال یہ کہ تھا وہ تو جب آئے گا سو دن آئے گا، اس وقت تک ہم کیا کریں؟ یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں کہنا ہی کہنا ہے، لیکن ہمیں بھی تو کوئی ایسا چاہیے. یہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے مسیح، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا کہ آپ وہ ہیں، ہدایت فرما رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن اس عرصے میں اگر ہمیں کسی کی ضرورت پڑ جائے کہ ایک ظاہر امام ہو جو ہماری ہدایت کر سکے، تو وہ ہم کہاں سے لائیں؟ تو جیسے ہی اس کتاب کے آپ بالکل آخر میں پہنچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس ظاہر امام کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں، آمین، اے خداوند یسوع آ. کہ اس ظاہر امام کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے، لہذا اگر یہ ترتیب جو ہمیں معقول دکھائی دے رہی ہے یہ صحیح ہے، اور ہم یہ دعا بھی مانگ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، اور بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ ضرور آئیں گے، تو لیکن اس بات کے تو امکانات ہیں کہ پھر بھی چونکہ ان کے آنے میں بہت دیر لگ رہی ہے ہم ہمت ہار جائیں، اور پھر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یار صدیاں گزر گئیں اب تک نہیں آئے تو اب کہاں آئیں گے، ہم صرف دعائیں ہی مانگے چلے جائیں کہ آ جائے بھائی، جلدی سے آ جائیے، جلدی سے آ جائیے، لیکن اس وقت تک. اس لیے آخری آیت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین. کہ جب تک وہ نہیں آتے اس وقت تک آپ پر اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوتی رہیں، احسانات آپ پر رہیں، مایوسی کے شکار مت ہو جائیے۔ اللہ میاں کے یہاں اندھیر نہیں ہے، دیر تو ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے دنیاوی نقطہ نظر سے کافی لمبا عرصہ دکھائی دیتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک تو 2000 برس ایسے ہیں جیسے 2 دن گزر گئے یا 2 پل گزر گئے، ان کا تو ٹائم ٹیبل ہی الگ ہے۔ تو لہذا صرف یہی نہیں کہ اس کتاب کی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اس کی ترتیب ہے وہ اتنی معقول ہے کہ اگر مجھ سے بھی کہا جاتا تھا تو میں بھی اتنی معقول ترتیب نہیں دے سکتا تھا۔ یہ کتابیں الگ الگ لکھی گئیں، خطوط الگ لکھے گئے، مکاشفہ الگ لکھا گیا، اعمال الگ لکھی گئی، لیکن یہ ترتیب جو بعد میں بنی، معلوم ہوتا ہے کہ صرف خدا کی قوت اس کی لکھنے ہی تک محدود نہیں بلکہ اس کی ترتیب دینے میں بھی اس کا حصہ ہے۔ خدا کی ہدایت اس میں بھی شامل حال رہی ہے کہ آپ کو اس سے معقول طریقہ اور کوئی نہ ملے۔ اور ایک بہت ہی عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی کتاب شروع کرتے ہیں تو آپ اس کو کاہے کے نام سے شروع کرتے ہیں، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، کہ سب سے پہلے آپ خدا کا نام لیتے ہیں اور سب سے آخر میں آپ خدا کا نام لیتے ہیں۔ اور جب آپ عہد جدید کو کھولتے ہیں تو پہلے ہی یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ، اور آخر میں اے خداوند یسوع مسیح جلد آ اور خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ کہ اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی۔ تو اس سے ان لوگوں کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر ایک صرف یہودی لکھ رہا ہوتا تو پھر وہ اسی طرح سے شروع کرتا کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وہ خدا کے نام سے شروع کرتا۔ لیکن جو لوگ لکھ رہے تھے ان کے نزدیک اب اس خدا کو پہچاننے کا اور جاننے کا صرف اور صرف ایک ہی وسیلہ تھا، جس کے بغیر وہ خدا پہچانا نہیں جا سکتا تھا، صرف ایک خیال تھا، ایک تصور تھا، لیکن حقیقت کا اس نے روپ نہیں دھارا تھا۔ تو جب اس نے حقیقت کا روپ دھارا تو اسی کے نام سے ابتدا ہے، اسی کے نام سے انتہا ہے، کہ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ شکریہ۔